ہا یا فاطمہ زہرا.
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والبلد الطيب يخرج نبأته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. درود بيجي محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد.
حضرت محترم، ایام عزا ایام فاطمیہ کے سلسلے کی آج چوتھی مجلس، اور اس مجلس کے اندر سورہ اعراف کی آیت نمبر 58، اس کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے. آیت کا عنوان یہ ہے کہ جو زمین پاک ہوتی ہے وہ اپنے سبزے کو، اپنے اوپر اگنے والی چیزوں کو اپنے رب کے حکم سے اگاتی ہے، اور جو زمین ناپاک ہوتی ہے اس سے سوائے خس و خاشاک کے، اس سے سوائے جھاڑ جھنکار کے کچھ اور وجود میں نہیں آتا. اور اس کے ذیل میں یہ بات ہوئی کہ جو چیز بھی خداوند عالم کی ربوبیت کے سائے میں آ جائے اس کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، یا برعکس کہ جس چیز کو پاکیزگی حاصل ہو وہ خدا کی خاص ربوبیت کے سائے میں آ جاتی ہے. اور اسی کے ذیل میں یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوتی جا رہی ہیں کہ خداوند عالم عمومی ربوبیت رکھتا ہے، ہر انسان ہر چیز جو اس دنیا میں موجود ہے وہ خداوند عالم کے سائے ربوبیت میں زندگی گزارتی ہے. جو بنیادی حقوق ہیں ہر چیز کو میسر ہیں وہ خدا نے عطا کیے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے پودا ہو، چاہے جمادات ہوں. انسانوں میں بھی چاہے خدا کا ماننے والا ہو، خدا کا منکر ہو، خدا کا مخالف ہو، جو بنیادی ضروریات ہیں وہ خدا ہی پوری کرتا ہے. لہذا یہ ربوبیت الہی ہے، پالنا، پرورش کرنا، پرورش کے اسباب فراہم کرنا. لیکن خداوند عالم ایک خاص ربوبیت کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ جب کوئی انسان یا کوئی شے اپنے آپ کو پاکیزگی کے ایک مرحلے پر لے کر آ جائے تو خداوند عالم اس پاکیزگی کی بنیاد پر اس کو اپنے خاص ربوبیت کے دائرے میں لے لیتا ہے. اور جب کوئی بھی شے خدا کی خاص ربوبیت کے سائے میں آ جائے تو پھر اس کی ترقی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہاں تک ہماری باتوں کا مقدمہ، اور اس میں ہم نے بیان کیا چونکہ اہل بیت علیہ السلام کی ایام ہیں، مخصوصاً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں. اور سیدہ فاطمہ کا جو عنوان ہے وہ ہے ہی بہت پاکیزہ عنوان، خداوند عالم نے ان کو بہت پاکیزگی عطا کی، پاکیزگی کا سر چشمہ ہے فاطمہ زہرا. اور ہمیں اور آپ کو پاکیزگی چاہیے، طہارت چاہیے، تاکہ ہم اور آپ ان کے ایک پاکیزہ فرزند کے، جس کے ہم اور آپ منتظر ہیں، ان کے ساتھ دینے والوں میں سے ہو سکیں. اسی عنوان سے آپ کے سامنے اب تک گفتگو ہوئی، آج کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بند ہے، اس میں بیان کیا گیا کہ جناب فاطمہ زہرا پاکیزگی کا عنوان ہے. شاعر نے خوبصورت اس کو قلم بند کیا، وہاں سے اپنی گفتگو آج شروع کرتے ہیں. کہتا ہے شاعر کے پاکیزگی نفس کا عنوان ہے فاطمہ، پاکیزگی نفس کا عنوان ہے فاطمہ، حسنین آیتیں ہیں تو قرآن ہے فاطمہ، حسنین آیتیں ہیں تو قرآن ہے فاطمہ۔ اب تیسرے اس مصرے کو ضرور غور سے سنیے گا، بہت انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، اس پہ توجہ دیجیے گا۔ دوبارہ دہراتے ہوئے تیسرے پہ توجہ چاہوں گا کہ پاکیزگی نفس کا عنوان ہے فاطمہ، حسنین آیتیں ہیں تو قرآن ہے فاطمہ، مشکل کشا کی زیست کا ساما ہے فاطمہ۔ مشکل کشا کی زیست یعنی مشکل کشا کی حیات، زندگی کا سامان فاطمہ ہے، جو سب کا مشکل کشا ہے اس کی مشکل کشائی فاطمہ کے ہاتھوں میں۔ اور یہ ایسے ہی شاعر نے نہیں کہہ دیا، شاعر نے ایک حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ مولا متقیان نے بیان کیا جب بعد رسول جو مشکلات آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو لوگوں کی بے رخی دیکھنے میں آئی، اور اس کے بعد جب مولا متقیان گھر میں آیا کرتے تھے تو بیان کرتے تھے کہ میں جس مغموم کیفیت کے ساتھ، غم زدہ دل کے ساتھ گھر میں آتا تھا، جیسے ہی میری نگاہ فاطمہ زہرا پر پڑتی تھی میرے تمام غم برطرف ہو جایا کرتے تھے۔ مشکل کشا کی زیست کا ساما ہے فاطمہ، مثل علی محافظ ایمان ہے فاطمہ، چوکھٹ کا جس کی سارا زمانہ غلام ہے۔ آج ہم سب کسی کے غلام ہیں، میں نے بیان کیا تھا دوسرے دن، کسی کی وجود کی برکت سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ امام کے وجود کی برکت سے ہے۔ چوکھٹ کا جس کی سارا زمانہ غلام ہے، بیٹا اسی کا اب بھی جہاں کا امام ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ ایک ایسی ہستی ہے فاطمہ زہرا کی جن کا عنوان پاکیزہ عنوان ہے، جن کے تصور سے سوائے ذہنوں میں پاکیزگی کچھ اور نہیں آتا، اور ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو ان کے دامن سے وابستہ کیا ہے۔ ان کے فرش پر آنے والا، ان کے مصائب میں گریہ کرنے والا، ان کے دامن سے وابستہ قرار دیا۔ عزیز و فاطمہ زہرا کے فضائل میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے مستقل کے بہت زیادہ ہیں، اور ان کے فضائل کا احصاء کرنا، ان کے فضائل کو حساب کرنا یقیناً ہمارے امکان میں نہیں ہے، ہماری دسترس سے خارج ہے۔ حتیٰ بیان کیا گیا چھٹے امام نے، جس روایت کو بیان کیا آپ کے سامنے، کہ چھٹے امام نے بیان کیا کہ فاطمہ زہرا شب قدر ہیں، ان کا ادراک ممکن نہیں ہے، انسان عاجز ہے کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کو سمجھ سکے۔ اس لیے کہ وہ روایت جو میں نے پڑھی تھی تو ان دن یا دو دن پہلے، جس میں امام صادق نے بیان کیا کہ فاطمہ کو خداوند عالم نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے، اب خدا کی عظمت کا احاطہ چونکہ ہمارے عقلوں میں آ ہی نہیں سکتا، لہذا ہم فاطمہ زہرا کی بھی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جو ظاہری خصوصیات ہیں یا جن کو روایات معصومین نے بیان کر دیا، ان کے ذریعے سے فقط کچھ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور انہیں کے ذریعے سے ان کی فضیلتوں کے قائل بھی ہوتے ہیں۔ ایک اور خصوصیت جو جناب فاطمہ زہرا کی رسالت مآب نے بیان کی، کہا کہ فاطمہ زہرا خداوند عالم کی جانب سے خصوصی ہدیہ ہیں، اور رسول اکرم نے بیان کیا کہ فاطمہ زہرا جنت کا ٹکڑا ہیں، جب کبھی بھی میں بہشت کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ زہرا کو سونگ لیا کرتا ہوں۔ یعنی زہرا کو نزدیک بلا کر رسول اللہ استشمام کیا کرتے تھے فاطمہ زہرا کا۔ فاطمہ زہرا کے استشمام سے کیا چیز رسول اللہ کی اس میں آتی تھی؟ رسول اللہ کہتے ہیں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں فاطمہ زہرا کو سونگ لیا کرتا ہوں، تو مجھے جنت کی خوشبو فاطمہ زہرا سے آتی ہے۔ رسول اللہ نے بیان کیا کہ فاطمہ زہرا بہشت کی حور ہیں جو انسانی شکل میں آئی ہیں زمین کے اوپر۔ ایک ایسی عظیم الشان شخصیت ہے جناب فاطمہ کی، اور جناب فاطمہ کے رشتے بھی بہت سارے آئے۔ یہ آپ کو معلوم ہے جب آپ کا بی بی کا سن ہوا ازدواج کا، تو اس موقع پر بہت سے لوگوں نے رشتے دیے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ بڑے گھر میں رشتہ کرے، ہر انسان چاہتا ہے کہ بڑے گھر کی یا بیٹی کو لے کر آئے، یا بڑے گھر کے بیٹے کے ساتھ کسی کا رشتہ ہو جائے۔ اب جس طرح کا معاملہ ہو، جس طرح کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے انسانوں کی کوشش ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کی بھی یہ بیٹی تھیں، بہت سے لوگوں نے چاہا تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی سے رشتہ ہو سکے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، میں اس بات کو جو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں فاطمہ زہرا کی عظمت کی دلیل کے طور پر لے کر آیا ہوں۔ عزیز، جب ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی رشتہ آتا ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے عزیزوں سے مشورہ کرتے ہیں، رشتہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اگر بات ہو تو اس کے بعد استخارے پہ رکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ جو اپنے لیے کبھی بھی کسی امتیازی حیثیت کے قائل نہیں تھے، اللہ کے رسول تھے، لولا کا لما خلقت الافلاک کے حامل تھے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک یعنی
اے حبیب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا کائنات ہی خلق نہ ہوتی، ایسا نبی۔ اب ایسے نبی کی شان کیا ہے؟ جب کبھی لوگ مدینے میں آیا کرتے تھے، رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو جو باہر سے آتا تھا رسول اللہ کا نام سن کر، تعریف سن کر چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی زیارت کرے، ان کے ذریعے سے اسلام کو سمجھے، جب وہ بیٹھے ہوئے سرکل میں افراد کو دیکھتا تھا تو رسول اللہ کو پہچان نہیں پاتا تھا، اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ایوکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ کیوں پوچھنا پڑتا تھا؟ اس لیے کہ رسول اللہ اپنے لیے کسی اضافی خصوصیت کے خود سے قائل نہیں تھے، خدا نے ان کو جو خصوصیات دی وہ اپنی جگہ ہیں، مگر رسول اللہ اپنے ظاہر کو اپنے ساتھ بیٹھنے والے اصحاب سے الگ نہیں کرتے تھے، کوئی خاص قسم کی ابا نہیں پہنتے تھے، اپنے نیچے کوئی خاص قسم کا مخمل کا بستر نہیں بچھاتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی دری چٹائی رسول اللہ کے نیچے بچھی ہو باقی تمام افراد زمین پر بیٹھے ہوں۔ رسول اللہ کی خصوصیت یہی تھی کہ رسول اللہ اپنے اور دوسروں کے درمیان فرق کے قائل نہیں تھے، یہی بندگی ہے جو رسول اللہ کو مقام ممتاز عطا کرتی ہے۔ معراج کے وقت خداوند عالم نے رسول اللہ کی جس خصوصیت کا تذکرہ کیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وہ یہی بندگی ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک کو بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو معراج عطا کی۔ یاد رکھیے گا کہ معراج ہمیشہ بندگی پر عطا ہوتی ہے، جو چاہے کہ ترقی کرے، مانوی ترقی کرے، جتنا انسان اونچی پرواز کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین پر رہنے کا سلیقہ پہلے سیکھ لے، جتنا انسان کے قدم زمین پر ٹکتے ہیں خداوند عالم اس کی روح کو پرواز عطا کرتا ہے، اور جہاں تکبر آتا ہے وہاں کبھی بھی ترقی اور پرواز نہیں ملا کرتی۔ ظاہری طور پر چند دنوں کی شہرت ضرور ہو سکتی ہے مگر معراج نہیں ملتی، پرواز نہیں ملتی، ترقی نہیں ملتی۔ اسی لیے جس کسی نے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں مٹا دیا خداوند عالم نے اس کو امر کر دیا، خداوند عالم اس کا خریدار ہوتا ہے۔ بس یہ بندگی ہے، اسی بندگی کی بنیاد پر رسول اللہ کو معراج عطا ہوئی۔ رسول اللہ رسول ہونے کے باوجود کسی امتیازی حیثیت کے اپنے لیے قائل نہیں تھے، حتیٰ وہ واقعہ ذہن میں آپ کے ہوگا، نوجوان دوستوں کے لیے عرض کروں کہ جب رسول اللہ نے دین کی تبلیغ کرنا شروع کی، بہت سارے لوگ اسلام کے دائرے میں آ گئے، رسول اللہ کی تبلیغات کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کرتے ہیں، ایک محسوس مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ فرض کیجئے یہاں جو عالم دین ہو جن کا آپ بہت احترام کرتے ہوں، آپ کی مسجد کے پیش امام ہوں، جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہوں، کسی سفر میں وہ آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ کریں، عمرے پر چلے جائیں، حج پر چلے جائیں، زیارت پر چلے جائیں، اس سفر میں جو ساتھ رہنے والے مومنین ہیں، جو عالم کے احترام سے، عالم کے مقام سے واقف ہیں، ان کی کیا کوشش ہوتی ہے؟ چونکہ ہم جاتے رہتے ہیں ہمیں معلوم ہے قافلوں کے اندر آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، معمولاً جو مومن ہیں، جو علماء کے مقام سے واقف افراد ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس عالم کے کام آ سکیں، اس کا بستر ہم صحیح کر دیں، اس کے لیے باہر سے چیز ہم لے کر آ جائیں، تمام کام لوگ کرنے میں سعادت سمجھتے ہیں۔ اسی مقام کو تھوڑا سا بڑھا دیجئے، عالم نہ ہو آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ آپ کے قافلے میں وہ مجتہد ہو جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، اب آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب آپ کی قلبی کیفیت کیا ہوگی؟ اب آپ اپنے آپ کو بھول جائیں گے، آپ چاہیں گے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے ساتھ اس سے بڑا مقام آ جائے، کسی امام کی ہمراہی آپ کو نصیب ہو جائے، تو پھر تو کرنا ہی چاہیے، پھر تو کرنا ہی چاہیے۔ رسول اللہ کے ساتھ رہنے والوں کی بھی کچھ ایسی کیفیت ہوگی کہ جب رسول اللہ جیسی عظیم شخصیت ساتھ چل رہی ہے، سفر کر رہی ہے، لہذا لوگ چاہتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کو زحمت نہ اٹھانی پڑے، جو کام ہو ہم انجام دیں، اور اس طرح لوگ کرتے تھے۔ لیکن ایک جگہ رسول اللہ نے دوران سفر پڑاؤ کیا، پڑاؤ ڈب ڈالا، لوگ کاموں کو تقسیم کر کے ایک ایک سائٹ پہ نکل گئے، کسی نے جانور کو ذبح کرنے کا کام اپنے ذمے لیا، کسی نے کھانا پکانے کا انتظام لیا، کسی نے مختلف کام لیے۔ اللہ کے رسول کو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی ایک سمت جانا شروع ہوگا صحرا میں، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ جب یہاں پہ پڑاؤ کیا ہے، ٹھہراؤ کیا ہے، تو اس کے بعد یہاں کھانے کا انتظام ہوگا، ابھی جانور کٹیں گے، اس کے بعد کھانا بنایا جائے گا، تو اس کھانا بنانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوگی، میں صحرا میں جا رہا ہوں تاکہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر کے لا سکوں۔ لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اللہ کے رسول آپ کا مقام ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کی جگہ یہ کام کریں گے، ہمارے لیے سعادت ہے۔ رسول اللہ نے پلٹ کر ایک جملہ کہا کہ خداوند عالم اس انسان کو پسند نہیں کرتا جو اپنا بوجھ دوسروں کے کندھوں پہ ڈال دیا کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، رسول اللہ اپنے لیے کسی امتیازی حیثیت کے قائل نہیں تھے، اگرچہ پوری کائنات رسول اللہ کے قدموں کی خاک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں, مگر رسول اللہ نے کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے ظاہری اعتبار سے جدا کرنے کی کوشش نہیں کی. مگر اسی اب یہ اتنا مقدمہ بنانے کے بعد دوبارہ آیا ہوں بات کی طرف, وہی اللہ کا رسول جو کسی چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے جدا نہیں کرتا, لوگوں کے ساتھ اسی طرح اٹھتا بیٹھتا ہے کہ جیسے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں, انہیں برتنوں میں کھاتے ہیں اللہ کے رسول جس میں ان کے ساتھ اصحاب کھاتے تھے, یہ اللہ کے رسول جب فاطمہ زہرا کی شادی کی بات آتی ہے تو شادی کی بات پر عام لوگوں کے طریقہ کار پر عمل نہیں کرتے. جب شادی کے لیے رشتے آتے ہیں تو ان میں کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں خداوند عالم کے فیصلے کا منتظر ہوں. توجہ کیجئے گا, یہ اہم نقطہ ہے, میں خداوند عالم کے فیصلے کا منتظر ہوں کہ خداوند عالم زہرا کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ زہرا کس کی جو ہے کس کے ساتھ ان کی شادی ہوگی. تو اللہ کے رسول سے کہے اللہ کے رسول, شادی تو بہت عام سا کام ہے, ایک عام سا طریقہ کار ہے, ہر باپ کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو رشتہ آتا ہے, باپ تحقیقات کرتا ہے, تحقیقات کرنے کے بعد جہاں مناسب سمجھتا ہے رشتہ کر دیتا ہے. اللہ کے رسول کہیں گے بالکل صحیح بات ہے, لیکن یہ عام بیٹیوں کے لیے ہوتا ہے, جہاں بیٹی خاص ہو وہاں اہتمام بھی خاص ہوتا ہے. فاطمہ زہرا کوئی عام ہستی نہیں ہے, رسول اللہ کے اس عمل نے بتایا ہے, توجہ کیجئے گا, رسول اللہ کا عمل بتا رہا ہے کہ فاطمہ زہرا عام نہیں ہے. اسی لیے جو عام کام شادی کا کام ہوتا ہے عام طریقے سے انجام پائے, یہ بھی خاص طریقے سے انجام پائے گا. رسول اللہ نے کہا میں اس معاملے میں خدا کا منتظر ہوں, خدا بتائے گا کہ فاطمہ زہرا کی کا زوج بننے کا حقدار کون ہے. اور اس کے بعد جب خداوند عالم تک بات گئی تو یقیناً خداوند عالم نے جو پیغام دیا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ رسول اللہ کو خدا نے پیغام دیا کہ اے اللہ کے رسول, یہ میری کنیز خاص ہے اور میری کنیز خاص کو سوائے ید اللہ کے کوئی اور اپنے ساتھ لے جانے کی طاقت نہیں رکھتا, اس کو لے جانے کے لیے ید اللہ چاہیے, علی مرتضیٰ چاہیے, درود بھیجے محمد والے محمد. یہ واقعہ بظاہر بہت معمولی سا ہے مگر اس کے اندر پیغام تھا کہ معمولی نہیں ہے, فاطمہ زہرا کی عظمت ہے کہ ظاہری طور پر عام طریقے سے انجام پانے والا کام بھی رسول اللہ کہتے ہیں خصوصیت ہے. اس کے اندر دوبارہ منتظمین کی طرف سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ تشریف لے آئیے آگے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو, درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے. بارے دیگر صلوات, بس عزیزوں جناب فاطمہ زہرا کی ایسی شخصیت ہے, ہمیں ان فاطمہ زہرا کے ذریعے سے پاکیزگی اور طہارت دی ہے خداوند عالم نے. وہ نسل پاک اور پاکیزہ ہوتی ہے کہ جن کے دلوں میں محبت محمد و آل محمد ہوا کرتی ہے. کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے خداوند عالم نے قرآن میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو ان سے نزدیکی کے لیے طہارت چاہیے, پاکیزگی چاہیے. یہ جو ہم اور آپ یہاں پر اس فرش عزا پر آئے, یہ ہم فاطمہ زہرا سے اپنی نزدیکی کا اظہار کرنے آئے ہیں. ہم جو مجلس میں آتے ہیں اپنے اہل بیت علیہ السلام سے اپنی قربت اور نزدیکی کا اظہار کرنے آتے ہیں, اور ان سے نزدیکی سوائے طہارت کے ممکن نہیں ہے. یہ خداوند عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح سے بنایا ہے, خداوند عالم کا احسان ہے. بس عزیزوں پاکیزگی وہ شے ہے کہ جو خداوند عالم کی خاص نگاہوں میں انسان کو لے کر آتی ہے. اب انسان کہیں بھی ہو خداوند عالم کی زمین پر ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خدا کی نگاہوں سے دور بھی ہو جاتا ہے. پہلے قرآن کی آیت پیش کروں, قرآن کی آیت وَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ اللہ موجود ہے. مشرق کی طرف, مغرب کی طرف, شمال کی طرف, جنوب کی طرف, آسمانوں میں چلے جاؤ, زمین میں چلے جاؤ, دریاؤں میں چلے جاؤ, پہاڑوں پر چلے جاؤ, جنگل میں چلے جاؤ, جہاں کہیں بھی جاؤ خداوند عالم ہے. اَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں کہیں بھی چلے جاؤ خداوند عالم ہے. اب اگر ہر جگہ خداوند عالم ہے تو کیا خدا کی نگاہوں سے کبھی نکلا بھی جا سکتا ہے؟ اس کو دعا سمجھاتی ہے. ظاہراً جو دعا مناجات شعبانیہ میں ہم پڑھتے ہیں, شعبان کے اندر جس کو مناجات شعبانیہ کہتے ہیں, جس کے لیے امام خمینی نے بیان کیا, یہ وہ دعا ہے جس کو پہلے امام سے لے کر گیارہویں امام تک ہر امام نے پڑھا ہے. مناجات شعبانیہ بہت اہم دعا ہے, بہت خوبصورت مطالعے میں جس کو یقیناً آپ مومنین پڑھتے ہوں گے، میں اس کے ٹکڑوں کی طرف نہیں جاؤں گا، فقط جو میرا مدعا ہے اس طرف آؤں گا. اسی دعا کا ایک ٹکڑا ہے، امام کہتے ہیں کہ الہی فلا تجعلنی ممن صرفت عنہ وجھک، خدایا مجھے ان لوگوں میں سے قرار مت دینا جن کی جانب سے تو نے اپنے چہرے کو پھیر لیا ہے. امام کے الفاظ. وہ خدا جو مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، فیاض ہے، وہ خدا کے جس کی شان کے مطابق ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ پروردگار بھی اس طرح کرتا ہے. امام نے کہا الہی فلا تجعلنی ممن صرفت عنہ وجھک، اس کا مطلب ہے کہ انسان بعض اوقات اس طرح کے اعمال بھی انسانوں سے اثرزد ہو جاتے ہیں کہ خداوند عالم کی رحیمیت کے باوجود، رحمانیت کے باوجود، وہ خداوند عالم کی محبت کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اسی چیز کو رسول اکرم بھی ارشاد فرماتے تھے، رسول اکرم ارشاد فرماتے تھے کہ الہی لا تکلنی الى طرفت عین ابدا، پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے وقت تک کا بھی جو وقت ہوتا ہے، اس ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا، مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا. زوجہ رسول اللہ کی موجود تھی، رسول اللہ کی زوجہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ جیسی شخصیت یہ بات کر رہی ہے، کہا تم نے دیکھا نہیں کہ میرے بھائی یونس کو خداوند عالم نے ایک لمحے کے لیے اس کے حال پہ چھوڑا تھا، نتیجے میں یونس کو دریا میں ڈالا گیا، شکم ماہی کے اندر یونس کو زندگی گزارنی پڑی، ایک زندگی کا ایک بڑا عرصہ وقت جتنا بھی تھا. کہ حضرت یونس کے ساتھ یہ ہوا کہ خداوند عالم نے ایک لمحے کے لیے چھوڑا، اب اس کی تعبیریں مختلف ہیں، لیکن رسول اللہ کہتے ہیں الہی لا تکلنی الا نفسی، خدایا مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا. کتنی دیر کے لیے؟ طرفت عین ابدا، یہ جو پلک جھپکنے کو کہتے ہیں طرفت عین کہتے ہیں، پلک جھپکنے کی حد تک بھی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا، مجھے دائماً اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہر حال میں. یا جس کو امام علی نے دعا کمل میں کہا کہ مجھے ہر حال میں، میرے اوپر ہر حال میں مہربان اور رؤوف رہنا، ہر حال میں مہربانی کرنا. عزیزوں، انسان پاکیزگی کے ذریعے سے خدا کی نگاہوں میں آتا ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی نگاہوں میں رہیں، اس کی لازمی شرط یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکیزگی کو حاصل کریں. پاکیزگی ہوگی، طہارت ہوگی جو خدا کی نگاہوں میں لائے گی. اگر ہم خدا کی نگاہوں سے نکل گئے تو غور کیجئے گا کتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ کا رسول پناہ مانگتا ہے اس چیز سے. اللہ کا رسول پناہ مانگتا ہے، کہتا ہے خدایا مجھے ایک لمحے کے لیے، یا امام نے بیان کیا پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن کی طرف سے تو نے اپنے چہرے کو پھیر لیا ہے، جن کی طرف سے تو نے اپنے رخ کو پھیر لیا، جن کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. بس عزیزوں، میں اور آپ چاہتے ہیں خدا کی نگاہوں میں رہیں، پاکیزگی اس کا حل ہے. پاکیزہ ہوں گے تو خدا وند عالم اپنی خصوصی ربوبیت کے سائے میں مجھے اور آپ کو رکھے گا. یہ فرش عزا پاکیزہ بنانے کا فرش ہے، یہ فرش عزا پاکیزگی عطا کرتا ہے. اس فرش عزا کے ذریعے، اس پہ ہونے والے ذکر کے ذریعے، اس کے اوپر بیان کیے جانے والے مصائب اور اس پر آنسوؤں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو طہارت ملتی ہے. ایک اور عمل جو پاکیزگی کا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اخلاص ہے. یہ پاکیزگی، خدا کی رضا کو حاصل کرنا کتنا اہم ہے. حضرت سلیمان نبی، کتنے بڑے نبی تھے خدا وند عالم کے، تمام چیزوں کا اختیار حضرت سلیمان کے پاس تھا، ہواؤں پر اختیار تھا، جنات پر اختیار تھا، انسانوں پر اختیار تھا. جناب سلیمان نبی کی حکومت آپ کے ذہنوں میں، قرآن کریم میں اس کے واقعات لکھے گئے ہیں. حتیٰ چونٹیوں کا کلمہ، چونٹیوں کا کلام جناب سلیمان نبی نے سنا، پرندوں کی آواز، پرندوں کی گفتگو سنتے تھے، ہر چیز پر خدا نے اختیار دیا تھا. یہی سلیمان نبی خداوند عالم سے طلب کیا کرتے ہیں. دیکھیے اہم ہے یہ چیز ہے کہ ایک وقت انسان کے پاس سب کچھ ہو، ایک وقت انسان کے پاس کچھ نہ ہو، وہ جو طلب کرے گا کیا چیزیں طلب کرے گا؟ مادی دولت میں سے کچھ طلب کرے گا. جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر طلب کرے گا، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اولاد طلب کرے گا، جس کے پاس مال نہیں ہے مال طلب کرے گا. جناب سلیمان کے پاس تمام چیزیں، ظاہری طور پر جناب سلیمان کو اب کچھ طلب نہیں کرنا چاہیے، لیکن جناب سلیمان ادب بتا رہے ہیں، جناب سلیمان سکھا رہے ہیں کہ نہیں، ایک چیز ایسی ہے جس کو خدا سے مانگنا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار جو نعمتیں تو نے مجھ پر نازل کی ہیں ان نعمتوں پر مجھے شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. نعمتوں پر شکر گزاری ایک بہت بڑا مرحلہ ہے عزیزوں. خود یہ نعمتوں پر شکر کرنا اگلی نعمتوں کو دعوت دینے کی بات ہے. جب انسان خدا کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے، یہ اس کا شکر خدا کے کسی فائدے میں نہیں جاتا، اس کا فائدہ پلٹ کر انسان کو ملتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید بڑھا دوں گا, خدا کا وعدہ ہے. جب تم شکر کرو گے خدا تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ دیکھے گا, خدا تمہاری اس چیز میں اضافہ کرے گا. اسی لیے ہم جب بھی فرش عزا پر بیٹھتے ہیں, اہل بیت کے حرم میں جاتے ہیں, ہم خدا وند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں تاکہ اس محبت کو خدا ہمارے دلوں میں مزید بڑھا دے. حضرت سلیمان نے کیا مانگا اس عالم میں کہ جب تمام چیزیں ان کے پاس ہیں, خدا وند عالم سے کہا رب اوزعنی, مجھے توفیق دے, ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ, مجھے ان اعمال کی توفیق عطا کرے کہ جن کو میں انجام دوں تو مجھ سے راضی ہو جائے. وان اعمل صالحا, فقط عمل نہیں مانگا, خدا وند عالم کی بارگاہ میں فقط عمل کی اہمیت نہیں ہے. اس کو میں زینبیہ کے عشرے میں بیان کر چکا ہوں یہاں سے, اس لیے تکرار سے اچھا نہیں سمجھتا تکرار کرنے کو. ان اعمل صالحا ترضاہ ہو, فقط عمل نہیں, ایسا عمل جو صالح ہو اور اس کی صلاحیت یہ ہو کہ وہ تیری رضا کو لانے کا سبب بن سکے, جو تیری رضا کے مطابق ہو, جس سے تو راضی ہو جائے, ایسا عمل عطا کر دے. عزیز و خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا, کس لیے خلق کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ یہ جان سکیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. خدا نے کثیر عمل کو کوئی معیار قرار نہیں دیا. خدا نے نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں اس لیے خلق کیا تاکہ تم اکثر اعمال کر سکو, کثیر اعمال کر سکو, نہیں. خدا کی بارگاہ میں اعمال کی کثرت نہیں چاہیے, اعمال کی کیفیت چاہیے. خدا وند عالم کیفیت عمل پر جاتا ہے. اب آپ کیفیت عمل کیسی ہو, اخلاص کیسا ہو, کون سا عمل خدا کی رضا کو قبول کروانے کا, خدا کی رضا کے مطابق ہے, اس کو میں اور آپ بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں چونکہ ہمارا تعلق علی مرتضیٰ سے ہے. اخلاص, تواضع, خدا کی رضا, یہ وہ مفاہیم ہیں کہ جو علی کے شیعوں کے لیے پوشیدہ نہیں ہیں, کیونکہ علی مرتضیٰ کی پوری زندگی انہی مطالب پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے. اخلاص, خداوند عالم کی بارگاہ میں کثیر عمل نہیں ہے, قلیل عمل ہو مگر اخلاص کے ساتھ ہو. کون سا عمل؟ وہ عمل کہ جہاں بظاہر سجدہ نہیں ہے, رات کی عبادت میں کھڑے ہو کر عبادت کا تذکرہ نہیں ہے. کس عمل کو خداوند عالم نے عبادت ثقلین سے بہتر قرار دیا؟ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی مرتضیٰ کی ایک ضربت خندق کے میدان میں ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ایک ضربت, یہ ضربت بظاہر نماز کے اندر نہیں ہے, اس ضربت کے اندر فقط تلوار کا اٹھنا ہے اور آنا ہے, پلک جھپکتے کا ایک عمل ہے, مگر یہ اتنے اخلاص پر مشتمل ہے کہ خدا وند عالم کی جانب سے عبادت ثقلین سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے. بس عزیزوں, وہ عمل جو خدا کی رضا کو لے کر آئے. حضرت سلیمان نے کہا خدا ایسا عمل عطا کر دے. خدا کی رضا پر راضی ہونا یہ پاک انسانوں کا وتیرہ ہے. پاک انسان, متقی انسان جو خدا کی نگاہوں میں آتے ہیں, وہ افراد ہمیشہ خدا کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں. خدا کی رضا پہ راضی ہونا بہت اہم ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے جملے جو عاشور کے وقت ملتے ہیں, امام حسین کہتے ہیں کہ ہم خدا کے امر پہ راضی ہیں, جو کچھ خدا نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہم اس پہ راضی ہیں, کوئی شکوا نہیں ہے. میرا علی اکبر میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے, شکوا نہیں ہے حسین کو, حسین راضی ہیں اس کے اوپر. حسین صبر نہیں کر رہے, صبر اور رضا کی منزل الگ ہے عزیزوں. صبر کسی چیز کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہوئے خاموش رہنے کا نام ہے, رضا کسی چیز کی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھنے کا نام ہے. حسین نے کربلا میں صبر نہیں کیا, رضا کا درس دیا ہے. امام حسین نے رضا کی منزل سکھائی ہے کہ خدا کی اس رضا پہ راضی رہو. فقط امام حسین نہیں, یہ جملہ بی بی زینب سے سیکھنے والا ہے. جب ابن زیاد نے دربار میں کہا دیکھا خدا وند عالم نے کیا کیا تمہارے ساتھ, بی بی زینب نے پلٹ کر کیا جواب دیا تھا, کہا ما رأیتُ الا جمیلا, میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. سب کچھ جو کربلا میں ہوا بہت خوبصورت تھا, اس لیے کہ خدا وند عالم کی نگاہوں کے سامنے تھا, خدا کی رضا کے مطابق تھا, خدا ہم سے راضی ہے, ہم اس کام کو اس لیے انجام دے گا کہ خدا راضی تھا. بس عزیزوں, خدا کی رضا ہے. چوتھ پانچویں امام نے جابر سے ایک مرتبہ پوچھا, پانچویں امام کی ملاقات ہوئی, جابر سے پوچھا کیف اصبحت یا جابر, آج آپ نے کیسے صبح کا آغاز کیا. جابر نے کچھ چیزوں کو بیان کیا, کہا کہ میں اس حال میں صبح کی ہے کہ میں ناداری کو امیری سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں, یعنی فقیری کو امیری سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں. میں صحت سے زیادہ مرض کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، میں حیات سے زیادہ موت کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ جابر نے کہا، ان جملوں کو بیان کر کے سوچا کہ شاید امام کے سامنے بہت اچھا کوئی جابر نے جملہ بیان کیا ہے کہ ناداری کو پسند کرتے ہیں، فقر کو پسند کرتے ہیں، کمزوری کو پسند کرتے ہیں، مرض کو پسند کرتے ہیں۔ پھر جابر نے پلٹ کر امام سے پوچھا، مولا آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ مولا نے مسکرا کر جواب دیا، کہا جابر، خدا وند عالم اگر ہمارے لیے صحت کا فیصلہ کرے ہم صحت کو پسند کرتے ہیں، خدا اگر ہمارے لیے مرض کا فیصلہ کرے ہم مرض کو پسند کرتے ہیں، خدا اگر ہمارے لیے امیری کا فیصلہ کرے ہم امیری کو پسند کرتے ہیں، خدا اگر ہمارے لیے فقر کا فیصلہ کرے ہم فقر کو پسند کرتے ہیں، خدا ہمارے لیے حیات کا فیصلہ کرے ہم حیات کو پسند کرتے ہیں، خدا ہمارے لیے موت کا فیصلہ کرے ہم موت کو پسند کرتے ہیں۔ پھر امام نے جواب دیا، جابر ہم وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی رضا میں راضی ہونے والے، ہم خدا کے مقابلے میں اپنی طرف سے فیصلوں کو نہیں کرتے کہ خدا یہ کرے تو راضی ہوں، نہیں، جو خدا کرے ہم اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ امام نے پاک لوگوں کی خصوصیت بتائی، جو پاک لوگ ہوتے ہیں، جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں، جن کا دل خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے پھر خدا کے سامنے کچھ نہیں کرتے، جو خدا کرتا ہے اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ عزیز و خدا وند عالم کی رضا کا حصول پاکیزگی کی ایک علامت ہے، جس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے خدا کی رضا کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ اور خدا کے رضا کے حصول کا ایک اور راستہ ہمیں رسول اللہ دکھا کر گئے، کون سا راستہ؟ فاطمہ زہرا کا غضب، فاطمہ زہرا کی رضا خدا کی رضا ہے، فاطمہ زہرا کی رضا خدا کی رضا ہے، فاطمہ کا غضب خدا کا غضب ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، جب فاطمہ زہرا کو خدا کی رضا قرار دیا گیا، فاطمہ زہرا کی مرضی خدا کی مرضی، فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے، یہ میں اور آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دین اسلام کے اندر ذاتی تعلقات اور رشتہ داریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خداوند عالم کا کسی انسان کے ساتھ وہ رشتہ نہیں ہے کہ جس کو تعلقات کا رشتہ کہا جائے، خدا کا ہر انسان کے ساتھ عبد اور معبود والا رشتہ ہے، خالق اور مخلوق والا رشتہ ہے۔ خدا مالک ہے، باقی سب مملوک ہے خداوند عالم میں۔ خداوند عالم کا جو رشتہ ہے انسانوں کے ساتھ وہ یہ رشتہ ہے، مگر خداوند عالم نے بعض شخصیات کو ان کے اعمال کی بنیاد پر قبول کیا ہے، قبولیت کا وہ درجہ دیا کہ جہاں خداوند عالم نے اپنی رضا کو ان کی رضا میں قرار دیا۔ فاطمہ زہرا کا مقام ہے کہ فاطمہ زہرا کی رضا خدا کی رضا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی، رسول اللہ نے کہا اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ لیکن ایک نقطے کو سمجھ لیجئے گا کہ اہل بیت علیہم السلام کی رضا کن چیزوں میں ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے بھی جو اپنے تعلقات بنائے، وہ تعلقات کس بنیاد پر بنائے؟ جو خدا کا ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کا ہے، اور جو خدا سے دور ہے اہل بیت علیہم السلام نے اس کو پھر کسی طرح سے اپنے پاس نہیں رکھا۔ اگر میں اور آپ خدا کی رضا کے طالب ہیں کہ بی کے ذریعے سے خدا کی رضا مجھے ملے، تو مجھے کرنا وہ ہوگا جس پہ بی راضی ہوں۔ عزیزوں، ہم اور آپ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں، بی کن چیزوں پر راضی ہیں، کن چیزوں پر راضی نہیں ہیں، اس کی مزید تفصیل کل انشاءاللہ بیان کروں گا، آج فقط اپنی اس بحث کو کمپلیٹ کر دوں۔ بس فاطمہ زہرا کی رضا خدا کی رضا ہے۔ یہ جو فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے، یقیناً فاطمہ زہرا کا اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ فاطمہ زہرا سوائے خدا کی مرضی کے کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھتی۔ فاطمہ زہرا اس منزل پر ہیں کہ جو اپنی عبادت میں، اطاعت میں، زندگی میں سوائے خدا کے کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے خدا نے اپنی رضا فاطمہ کی رضا میں قرار دی، یعنی اخلاص۔ عزیزوں، یہ اخلاص بنیادی ترین صفت ہے جو پاک لوگوں کی ہوتی ہے۔ جو پاک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، وہ انتہائی مخلص ہوتا ہے۔ پاکیزگی کے بغیر، اس اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ جتنا انسان کا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کے عمل کی قبولیت ہے۔ اب آپ نوجوان دوستوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس اخلاص کی اہمیت کتنی ہے۔ بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، مگر اس کی اہمیت اتنی ہے۔ اس کو محسن قراتی نے ایک خوبصورت مثال کے ذریعے سے سمجھایا، نوجوان فوراً سمجھ جائیں گے، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ کے ہاتھوں میں جو نوٹ ہوتا ہے، جو کرنسی کا نوٹ ہوتا ہے، ایک پیپر ہوتا ہے مختلف سائزز میں چھپا ہوتا ہے، اس کرنسی کے نوٹ کی قیمت کہاں ہوتی ہے؟ یہ جو کرنسی کا نوٹ ہے آیا اس پہ جو قیمت لکھی ہوئی ہے 500 روپے, 1000 روپے, 100 روپے, 20 روپے, 10 روپے, اس کے اندر اس کی قیمت ہے یا نہیں؟ اس کی قیمت ایک اس تار کے اندر ہوتی ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ اس کرنسی کے نوٹ سے اس تار کو نکال لیں, اس نوٹ کی کوئی ویلیو اور ورتھ باقی نہیں بچی. توجہ کیجیے گا, یہ تار ظاہراً چھپا ہوا ہوتا ہے, ہلکا نظر آتا ہے, ہلکا نظر نہیں آتا. اس تار کے ذریعے سے, اس کو اب جو بھی نام دیا جائے, میں اس کو تار کا نام دے رہا ہوں, اس کے ذریعے سے اس کرنسی کی ویلیو باقی بچتی ہے. بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے, کرنسی کا نوٹ بڑا ہے, کاغذ کا ٹکڑا بڑا ہے, مگر وہ چھوٹا سا تار کا ٹکڑا اس کو قیمت عطا کرتا ہے. اسی طرح انسان کا عمل ہے, اسی طرح انسان کے عمل میں اخلاص کی اہمیت ہے. اگر عمل کے ساتھ اخلاص کا تار جڑا ہوگا تو اس عمل کی خدا کی بارگاہ میں اہمیت ہوگی. اگر اخلاص کے تار کے بغیر کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو کوئی حیثیت نہیں رکھے, باطل ہو جائے گا, کرنسی کا نوٹ باطل ہو جائے گا. آپ اس سے تار کو کھینچ لیجئے, کرنسی کا نوٹ باطل ہے, کوئی بینک قبول نہیں کرے گا, کوئی سودا کرنے والا اس کو قبول نہیں کرے گا. محسن قرآتی نے بیان کیا اخلاص کی اتنی اہمیت ہے. خدا وند عالم نے قرآن کریم میں رسول اللہ کو کہا کہ فدعوہ مخلصین اللہ الدین, اللہ کو پکارو, اللہ کی عبادت کرو. کیسے کرو؟ مخلصین اللہ الدین, فقط اس کے خلوص کے ساتھ. یا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انی امرتو ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں مگر اخلاص کے ساتھ, بندگی کروں, اطاعت کروں خلوص کے ساتھ. خلوص کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر, جس چیز کے اندر کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ پائی جائے اس کو خلوص کہا جاتا ہے, خالص کہا جاتا ہے. جس کے اندر کسی چیز کی آمیزش نہ پائی جائے, یعنی میں عمل کر رہا ہوں, میں اور آپ اس وقت مجلس میں آئے ہیں, میرے اور آپ کی مجلس میں آنے کی نیت کیا ہے. اگر تو میں بی بی فاطمہ زہرا کی ذکر کو سننے اور اس ذکر کے ذریعے سے اپنے دل کو جلا بخشنے کے لیے آیا ہوں تو یہ اخلاص ہے. لیکن اگر میں کسی بھی مجبوری کے تحت آ گیا, دوست نے دعوت دی تھی, اگر نہ آتا تو دوست ناراض ہو جاتا, اس کا مطلب ہے کہ میں بی بی کی خاطر نہیں آیا, اپنے دوست کی خاطر آیا ہوں, تو پھر اس کا اجر بھی مجھے دوست ہی دے گا, بی بی نہیں دیں گے. اخلاص یعنی جس چیز کے اندر سوائے خدا کے کوئی نہ ہو. اگر انسان اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ انجام دے, خدا اس عمل کا خریدار ہے, خدا اس عمل کا خریدار ہے. محسن قراتی صاحب نے بیان کیا, آپ کی خدمت میں بیان کروں, اگر انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرے تو خدا دیکھیے نتائج کیا دیتا ہے. انہوں نے بیان کیا وہ واقعہ ذہنوں میں لائیے اپنے, کہ جب جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے, جناب موسیٰ جب نکلتے ہیں فرعون کے محل سے نکلتے ہیں, انہوں نے وہاں پر فرعونی کو مارا اور فرعونی مر گیا. اس کے بعد لوگ انہیں پکڑنے کے لیے آئے تو حضرت موسیٰ وہاں سے باہر نکلے, اس سرزمین سے جہاں پر تھے. نکلنے کے بعد اس زمین پر پہنچے جہاں جناب شعیب رہتے تھے. جناب موسیٰ کی ان سے پہلے ملاقات نہیں تھی, واقفیت نہیں تھی. جناب موسیٰ ایک جگہ جا کر, چونکہ غریب جگہ تھی, ایک اجنبی جگہ تھی, وہاں جا کر بیٹھے جہاں پہ کنواں تھا. کنویں پہ دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں, مرد آ رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں, اور پانی پلانے کے بعد اپنے اپنے جانوروں کو لے کے جا رہے ہیں. جناب موسیٰ اس عالم غربت کے اندر, غربت سے مراد اجنبی ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں لوگ آ رہے ہیں. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ دو خواتین ہیں, دو بچیاں ہیں, دو لڑکیاں ہیں جو وہاں کھڑی ہوئی ہیں. آنے والے مرد حضرات کوئی احترام نہیں کر رہے, کوئی خیال نہیں کر رہا, چونکہ وہ خواتین ہیں, صنف نازک سے تعلق رکھتی ہیں, وہ بیچاری شرم و حیا میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی, دوسرے لوگ ان کے حق کا خیال نہیں کر رہے. جیسے جناب موسیٰ کیا کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, ان لوگوں سے اجازت لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہارے جانوروں کو لاؤ, میں پانی پلا کے لا دوں. وہ تو دونوں خواتین بچیاں اپنے جانوروں کو جناب موسیٰ کو دیتی ہیں, اور اس کے بعد جناب موسیٰ ان کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں, ان کے برتن میں پانی بھر کے ان کے حوالے کرتے ہیں, بچیاں چلی جاتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا, جناب موسیٰ فرعون کے خوف سے, فرعون کے عمال کے خوف سے, یعنی جو لوگ پکڑنا چاہتے تھے, اس سے نکل کے دوسرے شہر میں گئے. بھوکے بھی تھے, پیاسے بھی تھے, رہنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی, عالم غربت تھا. اپنے اس عمل کے اوپر کوئی اجرت اگر لے لیتے جناب موسیٰ تو کوئی معیوب کام تو نہیں تھا, اجرت لے لیتے, اجرت طے کر لیتے, اجرت لینے کے بعد اس اجرت سے کسی کام کو انجام دے دیتے, کھانا کھا لیتے. مگر جناب موسیٰ نے یہ کام نہیں کیا, جناب موسیٰ نے اس کام کو فقط خدا کی خاطر کیا, اور اس کے بعد خدا وند عالم سے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کی. جب یہ چلی گئیں بچیاں, خدا وند عالم سے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے پروردگار تو جو بھی خیر میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. یعنی ٹھیک ہے میں ان بچیوں سے کہہ سکتا تھا میں نے ایک کام کیا, اجرت دو, میں نے نہیں کہا, چونکہ میں ان سے نہیں تجھ سے مانگنے والا ہوں, میرا اخلاص یہ کہ میں نے ان کی خاطر نہیں کیا، تیری خاطر کیا ہے، اور تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی توجہ کیجئے گا، محسن قراتی نے اس نقطے کو بیان کیا اس لیے بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں یہاں پر بھی جناب موسیٰ نے خدا سے نہیں کہا خدایا میں نے ان کو سیراب کیا، ان کے جانوروں کو سیراب کر دیا، پانی پلا دیا، تو بھی مجھے سیراب کر دے، تو بھی مجھے کھانا کھلا دے، تو بھی مجھے گھر دے دے۔ نہیں، خداوند عالم سے کہا جو خیر تو نازل کرنا چاہے میں اس کا محتاج ہوں، اگر میرا خیر گھر دینے کے اندر ہے مجھے گھر دے دے، اگر تیرا خیر مجھے کھانا کھلانے میں مجھے کھانا کھلا دے، جس چیز کو تو میرے لیے بہتر سمجھے اس چیز کو میرے لیے نازل کر دے۔ توجہ کیجئے گا، انہوں نے دعا کی، بچیاں گھر پہنچیں، باپ نے دیکھا کہ آج بچیاں حسب معمول جو وقت تھا اس سے کچھ پہلے گھر آ گئیں، پوچھا کیا ماجرا ہے، کہا اس طرح سے تھا، ہم کھڑے ہوئے تھے، وہاں لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، کوئی ہمیں موقع نہیں دے رہا تھا، ایک مرد تھا اس نے وہاں ہماری مدد کی اور مدد کرنے کے بعد ہم جلدی آ گئے۔ اس کے بعد ان بچیوں نے اپنے باپ یعنی جناب شعیب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس شخص کو جو اس نے سقایت کی پانی پلایا اس پہ کوئی اجر دیں۔ اب توجہ کیجئے گا، حضرت موسیٰ نے خدا سے مانگا تھا، خدا نے کیا اجر دیا، جناب شعیب جیسا نبی جناب موسیٰ کے ساتھ کر دیا، پہلا اجر، ایک دوسرے نبی کی ہمراہی۔ اس کے بعد جناب شعیب نے جب حضرت موسیٰ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ میں تمہیں اجر دینا چاہتا ہوں، مگر میں دیکھ رہا ہوں تم اس دیار غربت میں ہو، دیار غربت میں رہنے والے کو گھر چاہیے ہوتا ہے، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھنے پر تیار ہوں۔ اب جب گھر میں رہو گے تو ظاہر ہے یہاں پہ میری بچیاں بھی ہیں، تم نامحرم ہو، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں میں سے کسی ایک بچی کی تم سے شادی کر دوں۔ جناب موسیٰ نے ان چیزوں کو سوچا نہیں تھا، جناب موسیٰ نے ان میں سے کسی چیز کا خدا سے تقاضا نہیں کیا تھا، فقط خیر مانگا تھا۔ جب انسان کا توکل خدا پر ہو، محسن قراتی کہتے ہیں پھر خدا وند عالم اس کو گھر بھی عطا کر دیتا ہے، اس کے پیٹ کو بھی بھر دیتا ہے، اس کو عزت بھی عطا کرتا ہے، اس کو نبی جیسا سسر بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ خیر ہے، خدا وند عالم سے خیر مانگا، اخلاص کا نتیجہ، خدا وند عالم نے اتنی چیزیں عطا کر دیں، جناب موسیٰ سوچ بھی نہیں رہے تھے، جناب موسیٰ نے اجر بھی نہیں مانگا تھا۔ عزیزوں، اگر میرے اور آپ کا عمل اخلاص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جائے تو چونکہ خریدار خدا ہے، پھر اس کی قیمت خدا کے اوپر چھوڑ دیجئے، خریدار خدا ہے۔ ایک مرتبہ میں اور آپ اپنے عمل کو انجام دیں کہ دوسروں کی نگاہوں کے خریدار بن جائیں، بعض دفعہ انسان اپنے عمل کو برباد کر دیتا ہے، کس وجہ سے، تاکہ دوسروں کی نگاہ شہرت میں آ جائے۔ ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہوا تھا، ایک شخص رات کی عبادت میں ایک مسجد میں گیا عبادت کرنے کے لیے، بچے اس واقعے کو غور سے سنیں، مسجد میں عبادت کرنے گیا، رات کا وقت ہے، خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، گیا اخلاص کے ساتھ، کچھ دیر بعد اس کو محسوس ہوا، پیچھے آہٹ محسوس ہوئی، پیچھے کی چٹائی پر، زمین پر، دری پر اس کو محسوس ہوا کہ آہٹ ہے، یعنی کوئی اور ہے، یہاں پر شیطان نے حملہ کیا۔ یہ جو آیا تھا خدا کی خاطر، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنی عبادت کو تھوڑا سا اور پر رنگ کروں، تاکہ کل جب یہ شخص جو بھی میرے پیچھے آ کر عبادت کر رہا ہے میری عبادت کو دیکھے، عبادت کو دیکھنے کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہو، نمودار ہو، لوگوں میں جا کے میرے بارے میں بتائے کہ یہ بڑا عبادت گزار بندہ ہے، میں نے اس کو پوری رات عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، پوری رات مسجد میں ایسے عبادت کر رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے، اس نے اپنی عبادت میں رنگ بھرنا شروع کیا، بلند آواز سے رونا شروع کیا، بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ عزیز، جب تھوڑا سا رات کا پہر گزر گیا، رات کا وقت گزر گیا، روشنی نمودار ہوئی، اس نے کہا، اس کے دل میں خیال گزرا کہ پیچھے آنے والے شخص کی کوئی آواز ہی نہیں آتی، یہ پیچھے آنے والا شخص کیسی عبادت کر رہا ہے کہ اس کا کوئی اثر ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، آخر پلٹ کر دیکھوں کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ اب جب یہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی انسان نہیں ہے، ایک کتا ہے جو چٹائی پہ سو رہا ہے۔ اس شخص نے اپنی پوری رات کس کی خاطر عبادت میں بسر کر دی؟ ایک حیوان کی خاطر۔ آیا کس کی خاطر تھا؟ خداوند عالم کی خاطر۔ نتیجہ کیا ملا؟ اس کی پوری عبادت ضائع ہو گئی۔ کس کی خاطر ہو گئی؟ ایک حیوان کی خاطر۔ عزیزوں، شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اگر یہ اپنی اس عبادت کو بچا لیتا، اس کی عبادت کا خریدار کون تھا؟ خداوند عالم تھا۔ اگر انسان اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، کام جتنا مختصر ہی کیوں نہ ہو، خداوند عالم اس میں برکت دیتا ہے۔ ہم اور آپ اس کی برکت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، کربلا کا واقعہ کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہے؟ کربلا کا واقعہ چند گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ کربلا کی جنگ صفین کی طرح مہینوں نہیں چلی، جمل کی طرح دنوں میں نہیں مشتمل تھی، کربلا کی جنگ چند گھنٹوں پر مشتمل تھی، مگر اس چند گھنٹوں کے اندر اخلاص کی وہ منزل تھی، خلوص کا وہ عالم تھا کہ آج تک کربلا کی یاد زندہ ہے. کربلا کے اندر اخلاص تھا, کربلا کے اندر وہ خلوص تھا امام حسین کے اصحاب کے اندر, کہ امام حسین چراغ بجھا کر کہتے ہیں جاؤ جس کو جانا ہو چلا جائے. یہ اصحاب اس بجھے ہوئے چراغ کے باوجود اٹھ کے نہیں جاتے. کہا جاتا ہے امام حسین نے پھر اس کے بعد جملے ارشاد فرمائے, خطاب کیا, کہا کہ میں اپنے اصحاب سے بہتر اور زیادہ اچھے اصحاب کسی کے بارے میں نہیں پہچانتا. یعنی جو اصحاب میرے ہیں, نہ میرے بابا کے ایسے اصحاب تھے, نہ میرے رسول کے, میرے نانا کے ایسے اصحاب تھے. کیوں؟ وہاں بلایا جاتا تھا لوگ نہیں آتے تھے, یہاں جانے کو کہا جاتا ہے لوگ جانے پہ تیار نہیں. اخلاص تھا, یہ چند گھنٹوں کا اخلاص کہاں تک بات پہنچی کہ آج تک ہم اور آپ کربلا کے شہداء کو یاد کرتے ہیں اور قیامت تک ان کا تذکرہ چلتا رہے گا. فقط قیامت تک نہیں ہے, جب میدان حشر ہوگا تو میدان حشر میں جو سب سے پہلا محاکمہ ہوگا وہ کربلا والوں کا ہوگا. سب سے پہلا محاکمہ, سب سے پہلا فیصلہ جس چیز کا ہوگا وہ کربلا کا ہوگا. یہ اخلاص ہے کربلا والوں کا عزیزوں, کہ جس نے ان کے عمل کو وہ اثر عطا کیا کہ آج کربلا جا کر لوگ اپنی زندگیوں کو پاتے ہیں. کون سی زندگی؟ مانوی زندگی. آج دنیا کی نگاہیں کربلا کی سمت اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ہم اور آپ اربعین پر دیکھ رہے ہیں, ہر سال, ہر آنے والا سال لوگوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. ہر آنے والا سال کوئی بھی حالات ہوں, جس طرح کے بھی مسائل ہوں, جس طرح کی بھی مشکلات ہوں, کربلا کی سمت قدم تیزی سے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. یورپ والے افراد, ایشیا کے افراد, دنیا بھر کے افراد امام حسین کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے. کس چیز نے یہ کام انجام دیا؟ امام حسین کے اخلاص نے. کیسا اخلاص امام حسین کا عزیزوں, کبھی سوچئے گا. کبھی گھر پہ جن لوگوں کے اولاد ہے, خدا سب کو صاحب اولاد کرے, ممکن ہے آپ میں سے کسی کے ساتھ کبھی ہوا ہو کہ آپ کے بچوں کے کبھی خدا نہ کرے چوٹ لگی ہو, آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بچے کے جسم سے, سر سے, پاؤں سے, ہاتھ سے, کہیں سے خون بہ رہا ہو, آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت دل میں کیا گزرتا ہے؟ امام حسین کا تصور بھی شاید ہمارے لیے مشکل ہو. کون سا تصور؟ کہ جب امام حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ تھا, 6 مہینے کا بچہ, یہ وہ بچہ کہ جو اپنی جنگ نہیں لڑ سکتا, جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا, جو تلوار نہیں اٹھا سکتا, جو کسی چیز کو ہاتھ میں لے کے نہیں جا سکتا. 6 مہینے کا بچہ ہے امام حسین کا. ہر باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے, ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو امام ہوتا ہے وہ ہر حیثیت سے سب سے آگے ہوتا ہے. امام ہر جہت میں امام ہوتا ہے. باپ کی جو بیٹوں سے محبت ہے یا اولاد سے محبت ہے, جتنا ایک عام باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, امام اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. چونکہ امام ہر جہت سے امام ہوتا ہے, ہر حیثیت میں امام ہوتا ہے, ہر صفت میں امام ہوتا ہے. لہذا جتنی محبت میں اور آپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں, یقین رکھیے گا اس بات کا کہ امام حسین اس سے کہیں زیادہ محبت اکبر سے اور حضرت علی اصغر سے کرتے ہیں. میں اور آپ چھوٹی سی چیز پر پریشان ہو جاتے ہیں, امام حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر ہے. کس عالم میں علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کر آئے, لیکن علی اصغر کو پانی تو نہیں ملا. علی اصغر کو پانی کے بدلے کیا ملا؟ ایک تیر چلا جو علی اصغر کے گلے پر آ کر لگ گیا. اس کیفیت میں امام حسین نے یاد کیا تھا شیعوں کو. یہ وہ منزل تھی جہاں امام حسین نے یاد کیا تھا. کہا تھا شیعوں, کاش تم کربلا میں ہوتے, کاش تم کربلا میں ہوتے, میری غربت دیکھتے, میری مظلومیت دیکھتے. کیا مظلومیت ہے؟ میں اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے لایا تھا, مجھ پہ رحم نہ کھایا, تیر چلا کر میرے علی اصغر کو میرے ہاتھوں پر قربان کر دیا. عزیزوں, لیکن اس کے باوجود امام حسین کا جملہ کیا ہے؟ میں امام حسین کے اخلاص پر بیان کر رہا ہوں. یقیناً مصائب کی گھڑی ہے, منزل ہے, مگر اس کو سن لیجیے, امام حسین کا اخلاص. امام حسین نے اسی مشکل کو جھیلتے ہوئے بیان کیا. امام نے کہا ہون علیہ انہو بے ان, یہ میرے لیے آسان ہے اس کو جھیل جانا. کیوں؟ انہو بے عین اللہ, چونکہ یہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے, خدا دیکھ رہا ہے, خدا چاہتا ہے, خدا کی نگاہوں میں ہے. میرا علی اصغر میرے ہاتھوں پر ہے, مگر اس کے باوجود حسین نے برداشت کیا. بس عزیزو, حسین نے یہ اخلاص کہاں سے سیکھا؟ حسین کی جو درسگاہ ہے وہ فاطمہ زہرا کی آغوش. ماں پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچوں کی. یقیناً امام حسین امام ہے, اللہ کی جانب سے تمام علوم کو جانتے ہیں, مگر ماں کا ایک کردار ہے بچوں کی زندگی میں. ماں سے سیکھا ہے امام حسین نے اس اخلاص کو. فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں کہ جو مخلص ہیں, مدینے کے ان لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں کہ جنہوں نے فاطمہ زہرا کا ساتھ نہیں دیا تھا. امام حسن مجتبی نقل کرتے ہیں کہ میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ بیٹھا رہا، میری ماں دعا کرتی رہی دعا کرتی رہی، تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی رہی۔ میں نے کچھ دیر بعد مادر گرامی سے کہا، مادر گرامی سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی، وقت گزر گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا یا بنیا اجار و سمت دار، پہلے ہمسایوں کا حق ہے پھر اپنے گھر کی طرف۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، فاطمہ زہرا یہ کون سے ہمسائے ہیں، آپ کن کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ یہ وہی ہمسائے ہیں کہ جب کل آپ کا دروازہ جلایا جائے گا تو کوئی پلٹ کر نکل کر آئے گا نہیں آپ کو بچانے۔ میں کہوں گا، فاطمہ زہرا کن ہمسایوں کے لیے دعا کر رہی ہیں جو آپ کی آواز در و دیوار کے درمیان سے سنیں گے، آپ کی فریاد سنیں گے مگر باہر نکل کر نہیں آئیں گے؟ اس سے بڑھ کر ہوگا؟ فاطمہ زہرا یہ وہی ہمسائے ہیں کہ جب علی کا حق چھینا جائے گا تو آپ دروازوں پر جائیں گی، دروازوں کو کھٹکھٹائیں گی، مگر یہ جانتے ہوئے کہ باہر دروازے پر فاطمہ موجود ہے، کوئی اپنے دروازے کو نہیں کھولے گا۔ یہ وہی مدینہ ہے۔ مگر فاطمہ کہیں گی، مجھے میرے بابا نے کہا ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، اجار و سمت دار۔ یہ اخلاص ہے فاطمہ کا جسے امام حسین لے کر کربلا پہنچے۔ عزیزوں، بس یہ آج کی شب ہے، وہ کون سی شب؟ شب شہادت ہے ظاہراً، امام جناب سیدہ کی شب شہادت۔ خدا جانے کیا ماحول ہوگا امام علی کے گھر کا۔ یہ چراغوں کو بند کر دیا گیا، میں سمجھتا ہوں اچھا ہے، ہمارا ذہن آسانی سے مدینے کی ان گلیوں کو سوچ پائے گا جہاں اس وقت تاریکی ہوگی، مخصوصاً علی کے گھر کا چراغ بجھنے جا رہا ہے، علی کے گھر کا چراغ خاموش ہونے جا رہا ہے۔ اس بجھی ہوئی نو روشنی سے سوچئے گا کہ کیا عالم ہوگا۔ عزیزم، نقل کیا گیا ہے اور امام علی کے الفاظ سے آپ کے سامنے نقل کروں، کس قدر علی مرتضیٰ کا دل جو ہے وہ زخمی تھا، کیسے فاطمہ زہرا کے بارے میں بیان کیا علی مرتضیٰ نے۔ علی مرتضیٰ کہتے ہیں، فاطمہ زہرا کی کیا کیفیت تھی؟ مولا کہتے ہیں، ما زالت بعد ابیہا، ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس۔ کاش آپ لوگوں کو، میں سے اکثر کو عربی آتی ہوتی، جنہیں عربی آتی ہو سمجھ گئے ہوں گے، کاش مجھے ان جملوں کا ترجمہ نہ کرنا پڑتا۔ مولا کہتے ہیں، ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس، فاطمہ زہرا کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے بابا کے بعد ان کی یہ کیفیت تھی کہ سر پہ ہمیشہ پٹی بندی رہتی تھی، فاطمہ کو سکون میسر نہیں تھا۔ ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس ناحلۃ الجسم، کاش میں اس جملے کا ترجمہ نہ کرتا۔ علی نے کہا ناحلۃ الجسم، ارے فاطمہ کی کیفیت یہ تھی کہ دن بدن ان کا گوشت پگھلتا جا رہا تھا، فاطمہ کا جسم گھلتا جا رہا تھا، ناحلۃ الجسم۔ ارے فاطمہ کل فاطمہ کی کیفیت کیا تھی؟ فاطمہ خیال کی مانند ہوتی جا رہی تھی، منہدۃ الرکن۔ فاطمہ کی وہ کیفیت ہو گئی تھی کہ چلنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو سملا نہیں جاتا تھا۔ اللہ اللہ علی مرتضیٰ نے بیان کیا فاطمہ کی کیفیت، فاطمہ کانت باقیت العین، فاطمہ کی آنکھیں مسلسل آنسو بہاتی رہتی تھی، محترقت القلب، ارے فاطمہ کے جگر میں آگ لگی رہتی تھی۔ فاطمہ پر کیا کیفیت تھی؟ یغشا علیہا ساعتن بعد ساعتن، ہر تھوڑی گھڑی بعد فاطمہ پر غش آ جاتا تھا۔ فاطمہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی، ہر تھوڑی دیر بعد غش کھا کر گر پڑتی تھی۔ اللہ اللہ علی مرتضیٰ نے ان مناظر کو دیکھا، ان مناظر کو بیان کیا، ہر تھوڑی دیر بعد غش کھا، غش سے افاقہ ہوتا تھا۔ عزیز، وہ مرحلہ بھی آیا، فاطمہ زہرا نے بلال کو کہا، بلال تو نے بابا کے بعد اذان دینا چھوڑ دی، ارے چاہتی ہوں دوبارہ اذان سنوں۔ بلال گلدستہ اذان پر پہنچے، آواز دی اللہ اکبر، ارے فاطمہ کی نگاہوں میں وہ منظر آ گیا جب بلال اذان دیا کرتے تھے، رسول نماز کے بعد گھر پہ آیا کرتے تھے، دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کی نگاہوں میں منظر پھر گیا، بابا اس دروازے کو آگ لگی، ارے فاطمہ در و دیوار کے درمیان آئی، فاطمہ غش کھا کر گری، اللہ اللہ، غش سے فاقہ ہوا، بلال سے کہا اذان جاری رکھ، بلال نے معذرت کی، بی بی میں اذان نہیں دوں گا، ارے آپ کی کیفیت منقلب ہو جاتی ہے، عزیز و آخری روایت بیان کیا گیا، فاطمہ زہرا اپنے بابا کا کرتا منگواتی تھی، اس کرتے کو سونگا کرتی تھی، اس سے بابا کی خوشبو آتی تھی، فاطمہ پھر غش کھا کر گر جاتی تھی، ایسی کیفیت تھی فاطمہ کی، پر اپنے مصائب کو تکمیل کروں، ایک کرتے کا تذکرہ آ گیا، فاطمہ اپنے بابا کا کرتا دیکھ کر بابا کی یاد میں چلی جاتی تھی، فاطمہ پر غش آ جاتا تھا، میں کہوں گا فاطمہ زہرا ایک کرتا اور ہے، ارے آپ کے بابا کا کرتا سالم تھا، اس کرتے میں تیر کے نشان نہیں تھے، یہ کرتا تیروں کے اثر سے پھٹا نہیں تھا، ایک کرتا اور ہے کربلا میں، ارے آپ اپنے بابا کے سالم کرتے کو نہ دیکھ پائیں، ارے زینب کے دل سے کوئی پوچھے جب حسین نے کرتا طلب کیا،
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ الٰہی اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا تجھے تیری رحمت کا واسطہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. خدایا ہم سب کی یہ دلی آرزو ہے کہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما. خدایا یقیناً سب کے دلوں میں یہ آرزو ہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ وہ اسباب فراہم فرما کہ جب جناب زہرا کی قبر آشکار بھی ہو سکے اور اس پر مزار بھی تعمیر ہو سکے. خدایا آل سعود کی نجس وجود سے اس دنیا کو پاک فرما. پالنے والے تیری رحمت کا واسطہ تمام مراجع عظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. جو مجاہدین مقدس مقامات کی حفاظت پر معمور ہیں، مخصوصاً سیدہ زینب کے حرم کے محافظ، عراق میں مقدس مقامات کے محافظوں کی حفاظت فرما. اس راہ میں ہونے والے زخمیوں کو شفا عنایت فرما. اس راہ میں ہونے والے شہداء کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.